بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد یہ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کا ایک وعظ ہے جو گزشتہ ہفتے سنایا جا رہا تھا نیک صحبت سے فائدہ کیوں نہیں اسی کو سنایا جا رہا ہے تمام حضرت کی خدمت میں گزارش کی جاتے ہیں کہ غور سے سماعت فرمائیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا حرام لقمے سے متعلق سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے جب تک اس لقمے سے بنا ہوا خون جسم میں رہتا ہے اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالی اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں فرماتے اس لیے میرے بھائیو محنت کرو کام کرو اور حلال طریقے سے حلال روزی کو کماؤ اللہ سبحانہ و تعالی پر بھروسہ رکھو اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کا رازق ہے ایک ڈاکو چوری کے لیے ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اچانک ان کی نظر ایک سانپ پر پڑ گئی وہ سانپ اندھا تھا ڈاکوؤں کے لیڈر کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو عجیب انداز سے ہدایت دیتے ہیں اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ سانپ اندھا ہے یہ کھاتا کیسے ہوگا اس کی روزی کہاں سے آتی ہوگی اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ سانپ اندھا ہے اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کھاتا کہاں سے ہے اس کی روزی کہاں سے آتی ہے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اس کی چونچ میں کوئی چیز تھی اور وہ پرندہ سانپ کے بالکل قریب بیٹھ گیا اور اس نے اپنے پروں کی پھر پھراہٹ سے اس کو آنے کی اطلاع دی اب سانپ نے اپنا سر اٹھایا اور منہ کھول دیا پرندے نے وہ چیز اس کے منہ میں ڈال دی پھر وہ پرندہ چلا گیا تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور پھر پھر پھراہٹ سے اس کو آنے کی اطلاع دی اس نے منہ کھولا اور پرندے نے پھر اس کے منہ میں کچھ ڈال دیا اسی طرح کئی مرتبہ ہوا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی مخلوقات میں میرے بھائیو عبرت سے دیکھنے والوں کے لیے ہدایت کے بہت اسباب ہوتے ہیں اس ڈاکو کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی جو خدا اس اندھے سانپ کو ایک پرندے سے روزی پہنچاتا ہے تو ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کیا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں روزی نہیں پہنچائے گا میں تو توبہ کر رہا ہوں چنانچہ سب نے توبہ کر لی میرے بھائیوں جو خدا ایک جنگل میں اندھے سانپ کو روزی پہنچاتا ہے تو کیا وہ خدا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو اپنے حکم کی فرما برداری کے نتیجے میں روزی نہیں پہنچائے گا؟
اصل میں جب حلال حرام کا مسئلہ آتا ہے تو دل میں خیال یہی آتا ہے کہ میری کچھ ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس طریقے سے یہ 100 پاؤنڈ آ رہے ہیں اور ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ بھی ہم بنا لیتے ہیں کہ پیسے بڑھے حالانکہ یہ ضرورت نہیں ہے مگر اسے بھی ہم ایک ضرورت بنا لیتے ہیں کہ پیسے بڑھیں پیسے بڑھیں پیسے بڑھیں تو الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یہ تکاثر جو ہے تکاثر کا معنی مال بڑھانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا کہ میری خواہش یہ رہے کہ ان کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس 2 ہو جائیں یا ان کے پاس مرسیڈیز ہے تو ان کے پاس جو ماڈل ہے اس سے بہتر ماڈل میرے پاس آ جائے تو ایسا ایک ذہن بن جاتا ہے ایسی ایک سوچ بن جاتی ہے کہ گھر، گاڑی، کپڑے، ان چیزوں سے ایک سٹیٹس ہمارا بنتا ہے لوگوں کی نظر میں. ایک ایسا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں اگر شنڈلیئر نہیں ہے تو درجہ کم، شنڈلیئر ہے تو میرا درجہ اونچا. اسی طرح استعمال کی چیزیں، کہ فلاں کمپنی کی اگر ہے میرے گھر میں تو درجہ اونچا ورنہ درجہ نیچا. تو ایسی بے شمار چیزیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں کہ جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اسے ایک اپنے مرتبے کو ثابت کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے. تو ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہو جاتا ہے، اور جب مائنڈ سیٹ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کتنا بھی سمجھاؤ کہ بھائی دیکھو، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں رہتی کہ اس کے پاس مرسیڈیز ہے یا بی ایم ڈبلیو ہے. یہ گھروں کے اندر ڈیکوریشن میں سیلنگ کے اوپر بہت عمدہ عمدہ ڈیکوریشن کراتے ہیں، کوونگ وغیرہ کراتے ہیں، اس میں کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو آج میں نے بخاری شریف میں سبق پڑھاتے ہوئے میں نے ایک طالب علم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ اپنے شہر میں 10 جن جاننے والوں کے یہاں آتا جاتا ہے، اگر اس کو یہ پوچھا جائے کہ ان 10 گھروں کی سیلنگ میں کوونگ کس کے گھر میں ہے اور کس کے گھر میں نہیں ہے تو وہ مجھے پتا نہیں. تو یہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اتنی قیمتی کارپیٹ ہمارے گھر میں ہم نے لگا لی، وہ اس کی قیمت کو کون سوچتا ہے؟ لوگ تو آ کر کے بس اتنا دیکھنا چاہتے ہیں کہ صاف ستھرا مکان ہو. یہ کون دیکھتا ہے کہ یہ جو پینٹ لگایا ہوا ہے وہ کتنا قیمتی ہے، اور اس کے اوپر جو ڈیزائن اور آرٹ کا کام ہوا ہے وہ کتنا ہے؟ کوئی نہیں دیکھتا. کس کے پاس آج ٹائم ہے؟ لوگ اتنے زیادہ فکروں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کا ذہن ادھر ادھر اتنا بھگتا رہتا ہے، اس فکر میں، اس فکر میں، اس فکر میں، کہ وہ ذہن اللہ کے لیے فارغ نہیں کر سکتے تو آپ کی ڈیزائن کے لیے کون فارغ کر سکے گا؟ مگر ایک ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ میرے پاس اگر بی ایم ڈبلیو ہو تو لوگ مجھے بی ایم ڈبلیو میں دیکھیں گے تو میرا ایک سٹیٹس ہوگا. تو یہ مقابلہ آپس میں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر میری امت فقیر ہو جائے تو اس کا مجھے اندیشہ نہیں ہے. مل فقر اخشى علیکم وفی روایت لل فقر اخشى علیکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تم پر فقر کا اندیشہ نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت فقیر ہو جائے، یہ مراد نہیں ہے اس کی. مراد اس کی یہ ہے کہ تم میں سے کوئی فقیر ہو جائے تو فقر بھی جو ہے وہ ایک آزمائش کی چیز ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے، اس لیے کہ جب کوئی فقر میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے وساوس آنے لگتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میرے دل میں ایمان ہے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں یا زکوٰۃ دیتا تھا، روزے رکھتا ہوں، میں دین پر چلتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، مجاہدے کرتا ہوں، اور دیکھو یہ جو جن کے پاس ایمان ہی نہیں، اللہ نے ان کو کتنا دے رکھا ہے اور میرے گھر میں دو وقت روٹی بھی نہیں پکتی، تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ میرے مذہب میں گڑبڑ ہے. تو دیکھو فقر کی وجہ سے یہ شبہ ہوگا، یا زبان سے ایسی بات کہے گا کہ اللہ نے کیا دیا مجھے، نماز پڑھنے کے نتیجے میں کیا دیا اللہ نے مجھے. تو فقر جو ہے کبھی 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 ایسا بھی ہوتا ہے کہ فقر کی وجہ سے انسان اپنے مذہب کو بدلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. گھر میں بچے ہیں، بیوی ہیں، ان کے علاج کے لیے پیسے نہیں تو ان کا دکھ نہیں دیکھا جاتا، تو کہا چلو بھائی یہ تبدیلی مذہب پر مجھے کچھ رقم ملے گی تو مذہب ہی بدل لیتے ہیں. تو یہ فقر جو ہے، فقر وہ بھی بری چیز ہے. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف فقر ہے، یہ بھی بری چیز ہے، اللہ فقر سے بھی بچائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں فقر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو فقر بھی بری چیز ہے. مگر دوسری طرف جو ہے، دوسری طرف کہ مال میں مقابلے کی شکل پیدا ہو جائے. تو کہا کہ فقر میں اتنا اندیشہ میں نہیں دیکھتا جتنا اس میں اندیشہ دیکھتا ہوں کہ تمہارا، اس لیے کہ وہ فقر جو ہے وہ 10 آدمیوں پر آئے گا تو 10 میں سے ایک کو لے ڈوبے گا اور باقی 9 کسی طرح بچ جائیں گے اس فقر والے امتحان میں. اور یہ جو دوسرا امتحان ہے کہ خزانے اللہ تعالیٰ کھول دے اور مال کی فراوانی ہو جائے، اور مال کی فراوانی ہو جائے فتنا فسوحا، پھر تم اپنے سٹیٹس کو بڑھانے کے مقابلے میں پڑ جاؤ، تو پھر جو ہے ٹارگیٹ یہ نہیں رہتا کہ مجھے اس ہفتے 300 پاؤنڈ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ 100 پاؤنڈ اسکول کی فیس دینے کی ہے، اور دوسرے 100 پاؤنڈ میں گھر کا خرچ، اور باقی 100 پاؤنڈ میری بیوی کا علاج کرانا ہے اس کے لیے ہے، بس 300 ہو جائیں گے تو کافی ہو جائے گا نا، اس کے ساتھ مقابلہ ہے، تو اس کے مقابلے پہ آنے کے لیے مجھے تو 1000 پاؤنڈ چاہیے، 2000 چاہیے، 3000 چاہیے، تو اب حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی۔ تو فتنا فسوحا، اب جب تم مقابلے میں پڑ گئے تو فتح لکھم، یہ دنیا تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے گی، یعنی دنیا کا چین اور سکون بھی ختم ہو جائے گا اور آخرت بھی تمہاری برباد ہو جائے گی۔ تو الحق و متکاثر، یہ تکاثر، تکاثر مال میں ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑھنے کا جو جذبہ دل میں پیدا ہو گیا، اس نے لوگوں کو غفلت میں ڈال کے رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ گئے، بس قبر تک پھر یہی اسی چکر میں وہ رہتے ہیں۔ تو یہ مقابلہ 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 نہیں، بس آدمی کا ایم کیا ہونا چاہیے، ایم آدمی کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ میری جتنی ضرورت ہے وہ ضرورت کو پورا فرما دے، بس اتنا مل گیا قناعت الحمدللہ، رہنے کے لیے ایک اچھا سا گھر مل گیا، فیملی اتنی بڑی ہے کہ 3 بیڈروم کافی ہے، تو 3 بیڈروم کا چاہے ٹیرس ہاؤس ہی ہو چاہے ہائی فیڈز ہی میں ہو مکان مل گیا، خرید لیا، محنت کر کے کما کر اسے فری ہولڈ کر دیا، الحمدللہ۔ اب اگر یہ گھر کافی ہے اور اس میں ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، تو آدمی کو آگے والا ٹارگیٹ نہیں بنانا چاہیے کہ میں جمع کر کے ایونٹن میں جاؤں، اور پھر جمع کر کے اس سے بھی آگے جاؤں، نہیں، بس کافی، پیٹ بھرنے کے لیے، روزی روٹی کے لیے، بل وغیرہ بھرنے کے لیے 300 پاؤنڈ کی مجھے نوکری مل گئی ہے، وہ کافی ہے الحمدللہ۔ اب اس میں پھر یہ نہیں کہ یہ 300 نہیں، مجھے تو 500 500 کمانا ہے تاکہ 200 200 سے جمع کروں، اور جمع کر کے یہ جو گھر ہے اس سے عمدہ گھر لوں، یہ جو گاڑی ہے اس سے عمدہ گاڑی خریدوں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زندگی جو ہے بس گزر جائے، عافیت کے ساتھ گزر جائے، بس اتنا، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دے دے بغیر مقابلہ بازی کے اور بغیر اپنے سٹیٹس کو باقی رکھے ہوئے۔ اسی لیے بہت سے لوگ جو ہیں اپنے سٹیٹس کو باقی رکھنے کے لیے ایسے علاقوں میں گھر لیتے ہیں کہ جن علاقوں سے کم تر علاقے میں وہ اپنے سٹیٹس کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں کہ نا میں جو ہے وہ اس طبقے کا آدمی ہوں، تو میرے لیے تو یہ زیب نہیں دیتا کہ میں ہائی فیلڈز میں کسی ٹیرس ہاؤس میں رہوں، تو وہ اپنے سٹیٹس کو سامنے رکھ کر کے، ان کو 1.5 لاکھ کا مکان مل سکتا تھا، 1.5 لاکھ کے مکان میں عافیت کے ساتھ وہ زندگی گزار سکتے تھے، وہ 3 لاکھ 4 لاکھ کا مکان خرید لیتے ہیں، اور پھر ان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بن جاتی ہے، اندر سے وہ اتنے پریشان رہتے ہیں کہ وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، مارگیج نہیں بھرا جا رہا ہے، یہ تکلیف وہ تکلیف، نوکری تنخواہ نہیں، یہ اپنے سر پر کیوں آدمی مصیبت کو ڈالے۔ اگر بڑے گھر کا ہونا، عمدہ گھر کا ہونا، بہت مالدار ہونا یہ کوئی سٹیٹس کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی شانہ ایک محل عطا فرماتے، مگر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اتنا تھا، لمبائی میں اتنا تھا کہ ایک شخص لیٹ سکے، بس سر سے لے کر پیر تک بس اتنا ہی تھا، اور چوڑائی میں کتنا تھا، چوڑائی میں اتنا تھا کہ ایک شخص نماز میں اگر بالکل اخیر میں کھڑے رہ کر قیام کرے تو اس کا سر جو ہے وہ دوسری دیوار کے ساتھ آئے، یہ گھر تھا۔ اور یہ جو ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں جو حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چوڑائی میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی جب آپ نماز کے لیے کھڑے رہتے تھے،
تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ چوڑائی اور زیادہ ہوتی تو حضرت عائشہ یہاں کیوں پاؤں کر کے لیٹتی؟ وہ ادھر سے لیٹ جاتی، مگر وہ جگہ ہی اتنی ہوتی تھی، اتنی ہی، اسی وجہ سے سامنے لیٹنا پڑتا تھا. اگر گھر اتنا بڑا ہوتا تو ادھر سے لیٹ جاتی. ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت سامان بھی رکھا ہوا ہوگا، تو سامان وغیرہ رکھنے کے بعد جگہ اتنی ہی ہوتی تھی. اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو میں تو نیند میں پڑ جاتی تھی، لمبے پاؤں کر کے سونا ہی پڑتا تھا وہیں، اس لیے کہ ویڈت اتنی ہی تھی. تو جب آپ رکو سے سجدے میں جانا چاہتے تھے، رکو کے بعد کھڑے ہو کر سجدے میں جانا چاہتے تھے، تو مجھے میرے یوں کر کے پاؤں پر میرے ہاتھ مارتے تھے اس طرح، اور جب ہاتھ مارتے تھے تو میری آنکھیں کھلتی تھیں اور میں دیکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانا چاہتے ہیں، تو میں یوں کر کے پاؤں کھینچ لیتی تھی تو آپ سجدہ فرماتے تھے. اب طویل سجدہ، کہتے جب تک سجدے میں رہتے تھے میں اپنے پاؤں کو یوں سکیڑ کر رکھتی تھی، اور جب سجدوں سے فارغ ہو جاتی تو پھر میں اپنے پاؤں کو ایسا کر لیتی تھی. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ کافی تھی تو اس طرح کیوں کھڑے رہتے تھے کہ حضرت عائشہ کو ڈسٹرب کرنا پڑے؟ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ بس چھوٹے سے کمرے ہوتے تھے. تو اگر سٹیٹس کی بات ہو رہی ہے، کوئی سٹیٹس کی بات نہیں ہے. یہ اصل میں کیا ہے کہ جو جس ذوق اور جس شوق کا آدمی ہو، جس لائن کا آدمی ہو، وہ اسی نظر سے دیکھے گا. تو دنیا دار آدمی ہے، اس کے لیے یہ گھر سٹیٹس کی بات ہو جاتی ہے، گاڑی سٹیٹس کی بات ہو جاتی ہے، کارپیٹ سٹیٹس کی بات ہو جاتی ہے، دروازے سٹیٹس کی بات ہو جاتی ہے. اور جس کا تعلق آخرت سے ہے، اس کے لیے دنیا جو ہے وہ بقدر ضرورت، کہ بس بھائی گزارا ہو جائے، گزارا ہو جائے، گزارا ہو جائے، گزارا ہو جائے. تو یہ باتیں ہیں. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، تو ان کا وہ رائے بریلی میں مکان تھا. آپ لکھنؤ میں رہتے تھے، چونکہ ندوۃ العلماء میں خدمت انجام دیتے تھے، مگر اصل ان کی جو رہائش تھی وہ تکیہ رائے بریلی، تو وہاں وہ رہتے تھے. تو حکومت بھی آپ کو بہت عزت کی نظر سے دیکھتی تھی، انڈیا کی حکومت بھی، اور بڑے بڑے منسٹر، بڑے بڑے وزیر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے. پرائم منسٹر ملاقات کرتا تھا آپ سے، اس لیے کہ اپنے وقت کے بہت بڑے آدمی تھے، اور اللہ تعالی شانہ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی تھی. یہ بیت اللہ جو ہے، بیت اللہ تو اس کی چابی ایک خاندان ہے، اس خاندان میں یہ شیبی خاندان ہے، اسی میں رہتی ہے یہ چابی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ چابی جب دی تھی تو کہا تھا کہ بھئی یہ چابی لے لو، اور یہ خالدتن، یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بھی دیکھو نبوت کی دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد نبوت کی اتنی دلیلیں ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ کتنے انتظام میں تبدیلی آئی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں، کہ خلفۂ راشدین کے بعد جو ہے وہ بنو امیہ کا دور آیا، پھر عباسیوں کا دور آیا، پھر فاطمیین کا دور آیا، ترکیوں کا دور آیا، سعودیوں کا دور آیا، سارے دور بدلتے رہے. تو ہر دور میں کوئی بھی حکومت یہ کہہ سکتی تھی کہ بھئی نہیں نہیں، چابی کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں، مگر نہیں، ساری حکومتوں میں تبدیلی آتی رہی، اس میں دیندار بھی آئے، بے دین بھی آئے، مگر ہر شخص کے دل میں یہی خیال آیا کہ نہیں، چابی تو انہی کے خاندان میں رہنی چاہیے. تو آج تک جو چابی جو ہے وہ ان کے خاندان ہی میں ہے، تو ان کے ہاتھ میں چابی رہتی ہے اور وہی کھولتے ہیں. یعنی بادشاہ بھی اگر اس میں بیت اللہ میں جانا چاہے تو ان پر کہلواتا ہے، وہ تو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، وہ بادشاہ کی بات مان ہی لیتے ہیں، مگر اگر وہ انکار کر دے کہ نہیں میں نہیں کھولتا کل، تو بادشاہ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس کا پورا اختیار اس آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس کے علاوہ کسی اور نے کھولا ہو، ہمیشہ وہی کھولتے ہیں. تو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے جو بالکل ابتدائی دور کے جو ذمہ داران ہیں ان میں حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ اول محتویوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ شانہ نے دیکھو بھائی، عجیب ہمارے اکابرین دیوبند کی بصیرت کو دیکھیے، انہوں نے جب حج کے لیے گئے تو اپنے زمانے میں جو وہ کنجی بردار تھا اور وہ جو چابی کا ذمہ دار تھا اس سے ملاقات کی، اور اس سے ملاقات کر کے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک امانت دینا چاہتا ہوں، امام مہدی کو پہنچا دینا. بھئی کیا؟ تو کہا کہ یہ ایک تلوار ہے، بہت خوبصورت عمدہ تلوار انہوں نے بنوائی، اور کہا کہ امام مہدی کو میری طرف سے یہ تلوار دے دینا، اور امام مہدی کو میری طرف سے ایک قرآن مجید کا ایک نسخہ دے دینا ہدیۃً. تو انہوں نے کہا کہ بھائی امام مہدی تو پتہ نہیں کب آئیں گے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. تو کہا کہ دنیا کے سارے خاندان ختم ہو سکتے ہیں، تمہارا خاندان ختم نہیں ہو سکتا، اور دنیا کے سارے خاندانوں کے بارے میں ایسا شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ شاید مرتد ہو جاوے، ادھر ادھر ہو جاوے، آپ کے خاندان کے بارے میں قیامت تک ایک شخص ضرور ایسا رہے گا جو وارث بنے گا اس چابی کا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو میں یہ تلوار اور یہ صحیفہ آپ کو دے رہا ہوں قرآن مجید کا، تو آپ وصیت کرتے چلے جانا آگے کہ امام مہدی کے لیے ہدیہ ہے، امام مہدی کے لیے ہدیہ ہے. بعد میں اس کا کیا ہوا اور آج کیا صورتحال ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، مگر سمجھ دیکھیے، فہم دیکھیے. تو مسجد حرام میں جو بیت اللہ کی جو چابی ہے اس کو بس ایک ہی آدمی کھول سکتا ہے، وہ جو اس کا اسی اور اس کا انتقال ہوتا ہے تو اسی کے خاندان میں یہ وراثت چلتی ہے، اس میں بادشاہ کا کوئی دخل نہیں، حکومت کا کوئی دخل نہیں، وہی فیصلہ کر لیتے ہیں، خاندان ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اب یہ کس کے ہاتھ میں جائے گا. اور یہ غسل کعبہ کے موقع پر اندر جانے کے لیے جن جن لوگوں کو انویٹیشن ملتا ہے تو وہ ان کی طرف سے انویٹیشن ملتا ہے، تو بادشاہ بھی اگر کسی کو انویٹیشن دینا چاہتا ہے تو اس کے پاس بکنگ کراتا ہے کہ بھائی 50 آدمی کو ہم بلانا چاہتے ہیں تو 50 کارڈ ہمیں دے دو، تو کوٹا سب ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جتنے لوگوں کو اندر داخل کرنا چاہے. تو بیت اللہ کی از سر نو مرمت ہوئی، اس میں کچھ دیوار کو بھی نیا بنایا گیا. کچھ سالوں پہلے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے، جب وہ کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی اور کعبے کی تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد بادشاہ اور وہاں کے بڑے بڑے وزراء اور وہاں کے بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے علماء سعودی عرب کے، اور اس کے ساتھ دنیا کے دوسرے بڑے بڑے لوگوں کو، جیسے افتتاح کے لیے دعوت دی جاتی ہے، افتتاح کے لیے دعوت تھی، تو اس میں اللہ تعالی شانہ نے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ بھی اس دعوت میں شریک تھے. اب یہ جو چابی جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھا، جم میں غفیر تھا لوگوں کا، اور کعبے کی نئی مرمت کے بعد آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہوگا کہ اس وقت کعبے کو کچھ دنوں کے لیے چاروں طرف سے بند بھی کر دیا تھا. تو جب یہ چڑھے اور بس وہ یوں چابی اندر رکھنے والے ہیں کھولنے کے لیے کہ ایک دم رک گئے وہ، یہ تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی نہیں ہوا، یہ رک گئے اور رک کر کے انہوں نے پیچھے دیکھا اور پیچھے دیکھ کر کے کہا کہ شیخ ابو الحسن علی ندوی آپ آگے تشریف لائیے. تو حضرت آگے بڑھے کہ پتا نہیں کیا بات ہے، تو ان کے ہاتھ میں چابی دی اور کہا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ افتتاح آپ فرمائیں. یہ اتنے بڑے آدمی شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی. اور رمضان المبارک میں انتقال ہوا. اب عرب اور عجم ان کو جانتا تھا، خود فرماتے ہیں، خود آپ کی ایک کتاب ہے پڑھنی چاہیے کاروان زندگی، تو خود فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت کا بھی تو جوانی کا دور 30-40 کی لگ بھگ عمر ہوگی، اور حضرت نے کچھ کتابیں عربی کے اندر لکھی تھی، وہ عربوں کے اندر بہت مشہور ہو گئی تھی، بہت چڑھی وہ کتابیں. تو کہتے کہ میں حرم شریف میں حج کے زمانے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت کے جو رئیس تھے اماموں میں، پیش امام وہاں کے حرم شریف کے، شیخ الخیات ان کا نام تھا. تو کہتے کہ شیخ الخیات جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور جمعہ کے خطبے کے دوران شیخ الخیات نے، میں کہا کہ مجھے تو تصور بھی نہیں تھا، شیخ الخیات نے میرا نام لیا اور میری کتاب کا حوالہ دیا خطبے میں، کہ شیخ ابو الحسن علی الندوی فلاں کتاب میں یوں فرماتے ہیں، تو کہا کہ میرے اوپر گریہ طاری ہوا اور میں زار و قطار رونے لگا. اللہ تعالی شانہ کی اس نعمت پر کہ کہاں ایک چھوٹے سے قصبے میں، چھوٹے سے دیہات میں پیدا ہونے والا ایک یتیم بچہ جس کی پرورش اس کی ماں نے بغیر باپ کی کی، اور آج اس کی کتاب امام حرم پڑھے ہیں، اور امام حرم یہاں حج کے دنوں میں لاکھوں انسانوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے اس کا ذکر کرے کہ شیخ ابو الحسن علی الندوی یہ فرماتے ہیں، تو کہا کہ میرے اوپر گریہ طاری ہوا اور میرے دائیں بائیں آگے پیچھے عرب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مصری سوری حج کے لیے جو آئے ہوئے تھے، تو کہا کہ انہوں نے بھی پہلی مرتبہ یہ نام سنا ابو الحسن علی الندوی. تو مجھے جب انہوں نے بہت روتے ہوئے دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کوئی بہت بڑے شیخ ہوں گے کسی دوسرے علاقے کے، اور ایسا لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان سے ان کا تعلق ہے ان کو دیکھ کر، اس لیے کہ یہ بہت روئے، تو ان کو پوچھیں گے خطبے کے بعد. ایسا انہوں نے سوچا کہ خطبے کے بعد ان کو پوچھیں گے کہ یہ شیخ ابو الحسن علی الندوی کون ہے. تو خطبہ اور نماز جب فراغت ہوئی تو حضرت سے پوچھا کہ شیخ ابو الحسن علی الندوی کون ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ خود یہ عاجز ہی ہے، اتنا اونچا مقام. اور جب انتقال ہوا تو معمول حضرت کا یہ تھا کہ غسل فرماتے تھے اور غسل کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے، اور سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے بعد پھر مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے. تو اس دن غسل فرمایا، اور غسل فرما کر کے جب بیٹھے اور ہاتھ میں جب قرآن آپ کو دیا گیا پڑھنے کے لیے، تو سورہ کہف کے بجائے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع فرما دی. تعجب ہوا خادم کو بھی کہ آج تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے کرتے روح نکل گئی. یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی جب کوئی مرنے والا ہو تو اس کے سامنے یاسین شریف کی تلاوت کی جائے، اس سے روح جو ہے بہت آسانی سے نکلتی ہے. تو بجائے سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، اور اسی حالت میں حضرت کا انتقال ہو گیا. سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے کرتے ابھی شاید پہلا رکو بھی ختم نہیں، فبشر ہو بمغفرت و اجر کریم تک تقریباً پہنچے تھے اور روح نکل گئی. جب انتقال ہوا تو رمضان المبارک کے اخیری عشرے کے ابتدا میں انتقال ہوا، 21، 22، 23، مجھے کچھ اچھی طرح یاد نہیں مگر ابتدا میں، شروع ہی میں انتقال ہوا. تو وہاں جو ہے وہ چونکہ بہت مقبول شخص تھے، عربوں کے اندر بھی بہت مقبول تھے، تو حرمین شریفین میں نماز کا حکم آیا اوپر بادشاہ کی طرف سے کہ بھئی ان کی دوسرے ائمہ کے یہاں غائبانہ بھی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، دوسرے ائمہ کے یہاں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. تو جب کسی بڑے، بہت بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس لیے کہ بڑے تو روزانہ انتقال کرتے ہیں مگر بہت بڑے کبھی کبھار، تو بادشاہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں بھی پڑھی جائے اور حرم شریف میں بھی پڑھی جائے. تو بادشاہ کی طرف سے حکم آیا. تو وہاں ایک دوسرے خیال کا ٹولہ تھا، اس کو یہ پسند نہیں آیا کہ شیخ ابو الحسن علی الندوی کی نماز جنازہ پڑھی جائے، تو اس دیوبند کے حلقے کا نام بہت اونچا ہو جائے گا. تو انہوں نے اس میں رکاوٹ پیدا کر دی، اور وہ قانونی کچھ رکاوٹ بیچ میں ہوتا ہے نا کہ یہ یہاں حکم آتا ہے پھر یہاں سے یہاں جاتا ہے یہاں سے یہاں، تو راستے میں کہیں اس کو روک دیا گیا. اللہ جل جلالہ عام منوالہ کو کیا منظور تھا وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، کہ وہ 22، 23، 24 رمضان کو اگر وہ نماز ہو جاتی، ظہر کے بعد ہو جاتی، عصر کے بعد ہو جاتی، مغرب کے بعد ہو جاتی، کسی کو پتا بھی نہ چلتا، مگر یہ تگودو چلتی رہی کہ نہیں نماز جنازہ ہونی چاہیے، نماز جنازہ نہیں ہونی چاہیے، نماز جنازہ ہونی چاہیے، نماز جنازہ نہیں ہونی چاہیے، نماز جنازہ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یہ چلتی رہی، اور غلبہ ان کو حاصل ہوا جو یہ کہتے تھے کہ ہونی چاہیے. اس سے کہ پھر شکایت اوپر گئی، تو اوپر سے بادشاہ نے حکم بھیجا کہ ہماری طرف سے یہ حکم ہے کہ ان کی نماز جنازہ ہونی چاہیے. اور یہ حکم آیا اس دن جس دن دونوں جگہ پر ختم قرآن تھا، عشاء سے پہلے حکم آیا جس دن ختم قرآن. اور ختم قرآن میں حج میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنے ہوتے ہیں دونوں حرم میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو تراویح کی نماز میں، عشاء کی نماز میں یا تراویح کی نماز میں، دونوں میں سے کسی ایک میں اعلان ہوا کہ بھائی اب جو ہے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم جن کا ابھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا تھا، شیخ ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ تعالی، ان کی غائبانہ نماز جنازہ ہوگی. یعنی مقبولیت، اللہ تعالی شانہ جو ہے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی روح جب نکلتی ہے تو آخرت میں بھی اللہ تعالی ڈنکا بجواتے ہیں اور دنیا میں بھی ڈنکا بجواتے ہیں. تو یہ اتنے بڑے آدمی، مگر سادگی کو آپ دیکھیے، سادگی کو، کہ وہ رائے بریلی تک جانے کے لیے روڈ بھی پکا نہیں تھا، اتنے لوگ جاتے تھے مگر روڈ پکا نہیں تھا، اور گھر بالکل سادہ گھر، اور گھر میں جو لوگ جاتے تھے مہمان بن کر، تو کھانا جب نکالا جاتا تھا تو وہ ایک صاحب کا میں نے مضمون پڑھا حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے کسی شاگرد کا یا کسی عالم کا جو بار بار وہاں جاتے تھے، کہ وہ کہا کہ بھائی ہمیں تو توقع تھی کہ حضرت کے یہاں جا رہے ہیں تو بہت عمدہ عمدہ غذا ملے گی، تو کہا کہ دال اور روٹی آئی. یعنی اتنا سادہ کھانا، وہ دنیا سے کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا. اور جب ان کو دعوت دی جاتی تھی عرب ملکوں کی یونیورسٹیوں کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے، تو حضرت جو ہے پہلے سے ان کے ساتھ طے کر لیتے تھے کہ بھائی میرا پروگرام کس وقت کہاں ہوگا، وہ مجھے پہلے سے اطلاع کر دی جائے، باقی رہا ایئرپورٹ سے لینا لے جانا قیام، تو میرے ملک کے میرے کچھ دوست آپ کے ملک میں رہتے ہیں، میں ان کے ساتھ رہوں گا اور وہی مجھے ایئرپورٹ سے لے لیں گے. تو ایئرپورٹ سے کون لینے کے لیے آتے تھے؟ وہ جو کام کرنے کے لیے وہاں لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک ہی کمرے میں چار چار پانچ پانچ چھ چھ رہتے ہیں دبئی میں، ابو ظبی وغیرہ میں، تو ایئرپورٹ پر وہی لوگ لینے کے لیے آتے تھے اور حضرت ان کے ساتھ قیام فرماتے تھے اور کھانا بھی انہیں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. اور کنگ فیصل ایوارڈ ملا آپ کو، سلطان برونائی ایوارڈ ملا آپ کو، اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے مشورے سے یہ ایوارڈ آپ نے قبول کیے. مگر ایوارڈ قبول کیے تو کس طرح قبول کیے؟ کہ خود تشریف نہیں لے گئے، اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا ایوارڈ قبول کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ ہی خط بھیج دیا یا پہلے ہی سے ٹیلی گرام کر دیا کہ مجھے جو ایک لاکھ، دو لاکھ، چار لاکھ، پانچ لاکھ ریال ملنے والی ہے تو وہ فنا فنا جگہ پر تقسیم کر دی جائے. یعنی ہاتھ میں لیے بھی نہیں کہ فنا فنا جگہ کے اوپر تقسیم کر دیے جائے. تو ایسی سادگی، سادہ زندگی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے بارے میں بار بار ہم پڑھتے ہیں، کچا گھر، کچا گھر، کچا گھر. تو ابھی بھی جا کر کے دیکھیں، ابھی بھی مولانا طلحہ صاحب دامت برکات اس میں رہتے ہیں، تو کوئی اس میں سہولت کی چیز نہیں، کوئی اس میں سہولت کی چیز نہیں. آج بھی جہاں وہ بیٹھک تھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی، جہاں مہمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، جہاں مجلس وغیرہ ہوتی تھی، تو آج بھی وہاں پر ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے اور پانی اس ہینڈ پمپ ہی سے نکالتے ہیں. میرا جانا ہوا تھا چند سالوں پہلے تو وہاں ہینڈ پمپ تھا. اور ایسی کوئی چیز نہیں لگتے وہاں پر ہے کہ جو آپ کے دل کو کھینچ سکے دنیاوی اعتبار سے، مگر وہاں داخل ہوتے ہیں تو سکون اتنا ملتا ہے کہ وہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے جتنے لوگ تھے، دل نہیں لگایا دنیا میں. تو دنیا جو ہے میرے بھائیوں بقدر ضرورت. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ہماری ضرورتیں بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں، اور ضرورتیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں ضرورتیں، تو پھر اور ضرورتوں میں ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ ایک گھر ہو گیا اب دوسرا بھی ہو جائے، تیسرا بھی ہو جائے. یہ گھر ہے، ذرا ہم اچھے ایریا میں جائیں، اچھی جگہ پر جائیں، اچھے ملک میں جائیں، انویسٹمنٹس تھوڑے کر لیں. یہ خامخواہ کی ضرورتیں ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور جب یہ ضرورتیں ہم بڑھاتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ اگر یہ جو 100 پاؤنڈ مجھے نہیں ملے تو میری یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی، یہ 1000 اگر چلے گئے حد سے یہ ضرورت میری پوری نہیں ہوگی. ہے تو حرام طریقے سے، مگر اگر جانے دیا تو مصیبت ہو جائے گی، وہ بل بھرنا ہے، وہ مورگیج بھرنا ہے، یہ دل میں خیال آتا ہے. تو اس وقت اول تو یہ کہ اپنی ضرورتیں کم رکھیں، اپنی ضرورتیں کم رکھیں، اور اپنا خرچہ جو ہے وہ انکم کے مطابق اپنا خرچہ بنائیں، انکم کے مطابق خرچہ، خرچہ مقرر کرنا چاہیے انکم کے مطابق. جی انکم 80 پاؤنڈ کا ہے اور خرچہ آپ کا 100 پاؤنڈ کا ہے تو پریشانی یہ ہوگی. 80 پاؤنڈ ہے تو 80 پاؤنڈ کے مطابق آپ کو اپنا خرچہ کرنا چاہیے. اور وہ کہاوت ہے نا کہ چادر یا بلانکیٹ یا لحاف جتنا لمبا ہے اتنا ہی آدمی کو اپنا پاؤں پھیلانا چاہیے. اس لیے کہ چادر اگر اتنی ہے اور پاؤں آپ نے آگے پھیلا دیا تو ٹھنڈی لگے گی، تو پاؤں کو سکیڑ کر رکھو اپنے تاکہ ٹھنڈی نہ لگے. تو جتنا انکم ہے اس کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ انکم جو ہے انکم یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, انکم جو ہے وہ والنٹری نہیں ہے, وہ تو انوالنٹری ہے. آپ کسی جگہ نوکری کے لیے جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ بھائی میں آپ کے لیے کام کروں گا 40 گھنٹے, مجھے آپ 300 پاؤنڈ دیجئے, وہ کہے گا کہ نہیں جاب لینا ہو تو لو, ہم تو آپ کو 250 پاؤنڈ دیں گے. دیکھا یہ انوالنٹری ہے, اس پر آپ کا اختیار نہیں چلتا. تو انکم جو ہے وہ غیر اختیاری ہے, مگر ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اختیاری ہے, وہ آپ کے اختیار میں ہے. تو جو آپ کے اختیار میں ہے اس کو کنٹرول کرو, اور جتنا انکم ہے بس اتنا خرچ کرو. تو اول تو یہ کہ کنٹرول کرو خرچ پر, اور جہاں کہیں ایسا خیال آنے لگے کہ یہ انکم اگر میں نے اسے حد سے جانے دیا تو میری ضرورت نہیں پوری ہوگی, میری ضرورت نہیں پوری ہوگی, میری ضرورت نہیں پوری ہوگی, تو اس وقت یہ سوچو کہ ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک, کہ جتنا پیسہ میرے ہاتھ میں حرام کے طریقے سے آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پیسہ آنے ہی والا تھا, اتنا پیسہ آنے ہی والا تھا, میں حرام طریقے سے لیتا یا حلال سے ہی مجھے اختیار تھا, میں تھوڑا صبر کر جاتا اور یہ حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتا تو اس ہاتھ میں حلال کا آ جاتا, اور اگر میں نے حرام کو نہیں لیا اور پھر نہیں آیا کچھ تو سمجھو کہ وہ میں حرام کا اگر لے لیتا تو چوری ہو جاتا. یعنی اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے, 500 اگر لکھے ہیں تو 500 ضرور آ کر رہیں گے. اختیار ہمیں ہے کہ ہم حلال کے طریقے سے لیں یا حرام کے طریقے سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پہلے بھی میں نے سنایا ہے کہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے تو سفر میں کسی سے کہا کہ بھائی میرا گھوڑا تم پکڑو میں ذرا نماز پڑھ لوں. اندر چلے گئے اور اندر انہوں نے جا کر کے نماز پڑھی. نماز پڑھ کر کے جب باہر آئے 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ کے بعد تو دل میں خیال آیا کہ وہ بیچارہ کب سے ایسے ہی گھوڑا لے کر کے کھڑا ہے, تو اس نے میرے اوپر احسان کیا تو مجھے بھی اس کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرنا چاہیے. تو دل میں کوئی رقم سوچی کہ 5 دینار یا 1 دینار یا 5 درہم میں کچھ دوں گا, کوئی رقم سوچی. جب باہر تشریف لائے آپ تو دیکھا کہ گھوڑا کھڑا ہے اپنی جگہ پر اور سیڈل غائب ہے, زین سیڈل غائب. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو افسوس ہوا کہ میں شاطر آدمی نکلا, یہ تو ایک مسافر کے گھوڑے کی زین چوری کر کے لے گیا, اتنا بھی اسے خیال نہیں آیا, وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے افسوس کیا, پھر سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں, ذرا بازار میں جا کر کے زین خرید لیتے ہیں. تو اس زمانے کے بازار مارکیٹ وغیرہ کوئی اگر کوئی چیز دے جاتا تھا 5 پاؤنڈ میں, وہ اسے 6 پاؤنڈ میں بیچتا تھا. تو دیکھتے دیکھتے نظر آ گئی کہ بھائی یہ زین یہ تو میرا ہے, یہ تو میرے گھوڑے کا زین ہے, یہاں یہ کیا کر رہا ہے, پہچان لیا. تو کہا کہ ہاں ابھی ایک آدمی بیچ کر گیا ہے, ابھی ایک آدمی بیچ کر گیا ہے. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نکل رہے تھے اور اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا کہ میں اسے یہ دوں گا, اسی وقت وہ وہاں بیچ رہا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کتنے میں بیچ کر گیا, تو کہا اتنے میں بیچ کر گیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اتنا ہی دینے والا تھا, میں بھی ہدیے کے طور پر اتنا ہی دینے والا تھا. تو جس وقت اس کے لیے جو رقم مقدر تھی اس کے لیے دو راستے تھے, ایک حلال کا ایک حرام کا. حلال کا چھوڑ کر اس نے حرام کا راستہ اختیار کیا. اگر وہ صبر کر کے وہیں کھڑا رہتا تو حلال کے طریقے سے اس کو وہ رقم مل جاتی. تو یہ اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ میرے مقدر میں اگر یہ 10 پاؤنڈ ہے تو اگر میں حرام سے بچوں گا تو حلال کے طریقے سے مجھے ملے گا, اور اگر میرے مقدر میں نہیں ہے تو اسے میں لوں گا تو بھی یہ چوری ہو جائے گا یا یہ کہ کچھ اور گڑبڑ ہو جائے گی. تو میرے مقدر میں اگر ہے تو حلال کے طریقے سے ملے گا, میں حلال کے طریقے سے ہی لوں گا. تو اپنے اوپر جو ہے یہ ذرا پابندی کہ نہیں, شبہ والا مال بھی نہیں چاہیے. دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث بنے, تو ان کے بہت بڑے محدث بننے میں جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ بھائی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے والد بہت نیک تھے, ایک وجہ یہ تھی کہ ماں بہت نیک تھی, تو یہ جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے والد کا جب انتقال ہو رہا تھا, ان کے والد کا اسماعیل ابن ابراہیم, بڑے محدث تھے وہ بھی, اور ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کانا ابو البخاری من العلماء الورعین, کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو ہیں وہ ان علماء میں سے تھے جو بہت زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والے تھے, ورع والے تھے, جو بہت احتیاط کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہو رہا تھا, تاجر تھے وہ بھی, تو تجارت کرتے تھے, تو مال بڑی مقدار میں چھوڑ کر جا رہے تھے, تو انہوں نے انتقال سے پہلے پہلے کہا کہ میں اتنا سارا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس مال میں حرام کا تو سوال ہی نہیں مگر شبہ کی بھی گنجائش نہیں, ایک پیسے میں شبہ کی بھی گنجائش نہیں. تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی شانہ کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اتنے اونچے مرتبے پر پہنچانا تھا, تو حرام لقمہ جس کے پیٹ میں جاتا ہے وہ ایسے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا, تو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے ان کے والد کو یہ توفیق دی اور ایسے پاکیزہ مال سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پرورش ہوئی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ترقی کریں, ہماری اولاد بھی ترقی کریں, تو ضروری ہے کہ ہم حلال کا اہتمام کریں, حلال کا. تو یہاں پر جو قصہ سنایا گیا وہ یہی کہ وہ اندھا سانپ تھا اور اس سانپ کو ایک پرندہ آ کر کے کھلا رہا ہے, پرندہ, وہ پرندہ آ کر کے اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے, وہ سانپ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرا ٹیفن آ گیا ہے. اب وہ سانپ کو دیکھ کر پرندہ تو بھاگتا ہے, مگر اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے مقرر کر دیا کہ جاؤ. تو دو وقت جب بھی اس کو بھوک لگتی تھی تو وہ پرندہ منہ میں کچھ لاتا تھا, اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا تھا, تو وہ سانپ اپنے منہ کو کھولتا تھا تو اس کے منہ کے اندر یوں کر کے وہ چیز ڈال دیتا تھا, پھر جاتا تھا, پھر وہ چیز ڈالتا تھا, پھر جاتا تھا, پھر وہ چیز ڈالتا تھا. تو جو اللہ ایسے اندھے سانپ کو اپنے وقت پر روزی پہنچاتا ہے, وہ اللہ اس کی فرما برداری کرنے والے بندے کی ضرورتوں کو پوری نہیں کرے گا, یقیناً کرے گا. تو اس سلسلے میں بھائی ذرا احتیاط ہو اور فکر بھی ہو.
جو خدا جانوروں کو کھلاتا ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو بھی کھلائے گا. حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ کووں کی ایک قسم ہے کہ جب ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچے سفید ہوتے ہیں, کوا تو کالا ہوتا ہے, بچے جب انڈے سے نکلتے ہیں تو سفید ہوتے ہیں, پھر ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن یا پانچ دن کے بعد ان کا کلر آہستہ آہستہ چینج ہوتا ہے اور بلیک ہو جاتا ہے. اب جب وہ کوا انڈوں کو سیتا ہے, اس میں سے بچے نکلتے ہیں, تو کوا ان کے رنگ کو دیکھ کر شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے یا نہیں, اور اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے اس لیے کہ ان کا رنگ سفید اور میرا رنگ کالا ہے. تو وہ ان بچوں سے اعراض کرتا ہے,
وہ اس کو ایسا شبہ ہو جاتا ہے کہ میں غلط انڈوں پہ بیٹھا رہا, یہ میرے انڈے نہیں تھے ایسا لگتا ہے, اس لیے کہ اگر میرے بچے ہوتے تو کالے ہوتے. جی.
کچھ دنوں کے بعد جب ان کا رنگ بدل جاتا ہے تو پھر وہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے. یہ شروع کے چند دن وہ بالکل قسم پرسی کے عالم میں,
اب بالکل ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں, روزی کیسے تلاش کرنے کی ان کو معلوم نہیں, بالکل بچے ہیں, اور جو ماں ان کی ہے وہ کھلانے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میرے بچے ہی نہیں ہیں, تو ان کو غذا کیسے پہنچاتا ہے اللہ تعالی شانہ, وہ دیکھیے.
اور ضعف اور ناتوانی کی حالت میں گزارتے ہیں, کیونکہ کھاتے کہاں سے, ماں کی توجہ تو بالکل نہیں ہے. تو حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ان بچوں کو جو ماں کے سائے کے بغیر ہوتے ہیں بھوک لگتی ہے تو بچے اپنا منہ کھولتے ہیں اور منہ کھول کر چیں چیں کرنا شروع کرتے ہیں, اور چیں چیں کرنے کے بعد آنکھیں بند کر کے منہ کو کھول دیتے ہیں، اللہ جل جلالہ وعما نوالہ ہواؤں کو چلاتے ہیں، اور یہ ہوائیں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جنہیں یہ کوے کھاتے ہیں ان کو اڑا کر ان کے منہ میں داخل کر دیتے ہیں۔ جو خدا ان جانوروں کو کھلاتا ہے، کیا وہ خدا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو نہیں کھلائے گا؟ یقیناً کھلائے گا۔ حرام کو چھوڑ کر تو دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروع میں آزماتا ہے۔ جب بندہ حرام کمائی کو چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہفتے، دو ہفتے، ایک مہینہ، دو مہینہ آزما کر دیکھتا ہے۔
بھئی اگر ہم لوگ حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آ جائیں اور پہلے ہی دن سے تکیے کے نیچے سے پیسے نکلنا شروع ہو جائے تو دنیا میں کوئی بھی حرام کی طرف نہ جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے لیے یہ کر رہا ہے یا نہیں، اور کیا ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ تو ذرا آزماتے ہیں، اور آزماتے ہیں۔ اب پہلے ہی سے سر کے اوپر 1000 پاؤنڈ کا قرض ہے اور بل سارے نہیں بھرے جا رہے ہیں، یہاں 50 مانگتا ہے، یہاں 25 مانگتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ اللہ کچھ بھی ہو جائے، اب تو حرام کی طرف نہیں جانا ہے، آپ میری مدد کیجیے۔ تو کچھ مہینوں کی آزمائشوں کے بعد، کچھ ہفتوں کی آزمائشوں کے بعد، پھر اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی طرف سے فراوانی کی شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر تو یقین اتنا اللہ پہ آ جاتا ہے کہ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ بھی اللہ بیچ میں بھی آزماتے ہیں کہ اب میں ذرا آزما کر کے دیکھوں، تو اس وقت تو اس کو بالکل اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں، ضرور اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی طرف سے مدد آئے گی۔
آزما کر دیکھتا ہے کہ بندہ جمتا ہے یا نہیں، جب جم جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر دنیا قدموں میں آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے کنارے چل رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف سے کچوا اور دوسری طرف سے مینڈک آیا۔ اب یہ جتنے اللہ والے ہیں، یہ ہر چیز کو دیکھ کر سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات اور دن کا آنا جانا، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروت پر لیتے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جو ہر چیز کو دیکھ کر سبق حاصل کرتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، کیا قدرت ہے۔ درختوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس درخت کو کیسے بنایا، کیسا بنایا ہے، اس کے پتے کیسے بنائے ہیں، اس کے پھل کو کیسے بنایا ہے۔ ادھر سے کچوا آیا اور ادھر سے مینڈک آیا،
ادھر سے ایک طرف سے ٹورٹوئس آیا اور دوسری طرف سے فروگ آیا، دونوں کا وقت مقرر ہوگا تو اس مقرر وقت پر دونوں سی شور کے اوپر آ کر ملے۔
کچوا اپنی جگہ پہ رکا اور مینڈک چھلانگ لگا کر اس کے اوپر بیٹھ گیا، اور فوراً کچوے نے سمندر کے اندر چھلانگ لگائی اور تیرتا تیرتا اندر چلا گیا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کے ساتھ بھی بولنے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا انتظار کیا، جب وہ دوبارہ باہر نکلے تو یہ ادھر جانے لگا اور وہ ادھر جانے لگا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، کوئی خاص بات ہے کہ ادھر سے ٹورٹوئس آیا، اس کے اوپر ایک چھلانگ لگا کر کے مینڈک بیٹھ گیا، اور مینڈک کے منہ میں ایک ہرا پتا تھا، اور یہ دونوں اندر چلے گئے، اور واپس آئے تو پوچھنا چاہیے ان کو کہ بھائی تم کہاں گئے تھے دونوں، تاکہ کچھ پتا چلے۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو روک لیا اور کہا، بھائی مجھے ذرا بتاؤ کہ تم کہاں گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ سمندر کے بیچ میں ایک بہت بڑا روک ہے، اور اس روک میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کو حکم کیا ہے کہ اس ہول کے اندر داخل نہ ہو، پانی آتا ہے اور اس ہول کے پاس جا کر رک جاتا ہے، اب اندر جو چھوٹا سا کیڑا رہتا ہے وہ سمندر سے باہر نکل نہیں سکتا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، میں اس مینڈک کو روزانہ ٹرانسپورٹ مہیا کرتا ہوں اور یہ مینڈک اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، چنانچہ وہ اپنے منہ میں اس کے لیے اتنے پتے لے آتا ہے جس سے اس کے 24 گھنٹے گزر جائے، وہ یہاں آ جاتا ہے اور میں بھی یہاں آ جاتا ہوں، وہ میرے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور میں اس کو لے جاتا ہوں اور وہ اس کو اس کی غذا پہنچا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو خدا سمندر کے بیچوں بیچ رہنے والے ایک کیڑے کے لیے روزی کا ایسا انتظام کرتا ہے، وہ حرام سے بچنے والے اپنے بندے کے لیے کوئی انتظام نہیں کرے گا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کیڑے کی دعا۔ اب اگلی بات بھی سن لیجئے۔ اس کچھوے نے کہا، اے پیغمبر، آپ نے جو بات پوچھی تھی وہ تو ہو گئی، اب آگے والی بات سنیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہا، وہ چھوٹا سا کیڑا سمندر کے بیچ اس چٹان میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عجیب و غریب تسبیح بیان کرتا ہے، وہ شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا کہ میں اس میں سے نکل نہیں سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، الحمدللہ الذی خلقنی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا، وفی البحر اسکننی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے سمندر میں مجھے رہنے کی جگہ دی، ومن رزقہ لم ینسنی، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے روزی سے محروم نہیں رکھا، اور پھر آگے اس حمد و ثنا کے بعد وہ دعا کرتا ہے، اللہم کما لم تنسنی من رزقک، اے اللہ، جیسے آپ نے مجھے روزی سے محروم نہیں کیا ہے، لا تنس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من رحمتک، اسی طرح اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندر کے بیچوں بیچ اس کیڑے کو روزی پہنچاتا ہے اور اس کیڑے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرواتا ہے، کیا وہ خدا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرد کو جو اس کی اطاعت میں حرام کو ٹھوکر مارتا ہے روزی پہنچانے کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھولے گا؟ یقیناً کھولے گا۔ اس لیے جو لوگ کام کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، محنت سے اپنا خون پسینہ ایک کر کے شرعی حد میں رہ کر حلال روزی کمائیں اور حکومت سے الاونس تو بغیر دھوکہ کیے بغیر جھوٹ بولے شرعی حد میں رہ کر جرمانہ لینا جائز ہے، وہیں لے۔ کمانے میں اس بات کا پورا خیال کرو کہ کسی کو دھوکہ نہ ہو، کسی کے ساتھ چیٹنگ نہ ہو، کسی کے ساتھ غلط معاملہ نہ ہو، مفتیان کرام سے پوچھ کر کام کرو۔
بس بھائی، عزم کر لو، اللہ تعالی شانہ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اور کسی جگہ پر کوئی شبہ ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو، تو مفتیان کرام سے رابطہ کریں۔ ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی میں بھی مفتیان کرام آپ کی رہنمائی کریں گے۔ علماء کرام سے رابطہ کرو، جہاں جہاں جس مسجد میں آپ کا تعلق ہے وہاں ائمہ سے رابطہ کرو اور پوچھو کہ میرا یہ سچویشن ہے، میری یہ حالت ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالی شانہ سے بات کرنے کی عادت ڈالو۔ جیسے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، قرض مانگتے ہیں، جب ہمارے سر پر بہت بوجھ ہوتا ہے تو کچھ آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، رو بھی پڑتے ہیں کہ بھائی ذرا تھوڑا اگر آپ، تو اسی طرح اللہ سے بات کرنا سیکھو اور اللہ کے سامنے رو پڑو، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ شانہ اپنی نصرت کے دروازے کھولتے ہیں یعنی۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ سے جب مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ شانہ کے سامنے جب رونے کی عادت پڑ جاتی ہے اور انہی سے لینے کی عادت پڑ جاتی ہے، انہی سے ملنے کا یقین بن جاتا ہے، پھر آدمی کہیں نہیں جاتا۔ مثلاً میں یوسف بھائی کے پاس چلا جاؤں اور کہوں کہ بھائی 1000 پاؤنڈ قرض کی ضرورت ہے، یوسف بھائی نے مجھے دے دی، اور میں نے اپنے طور پر واپس کر دیا. پھر مجھے ضرورت پڑی تو چونکہ پہلی مرتبہ یہ دے چکے تھے تو پھر وہی جاؤں گا پہلے. اب انہوں نے پھر مجھے دے دیے, پھر مجھے دے دیے, میں نے واپس کر دیے, پھر ضرورت پڑی 6 مہینے کے بعد تو پہلے ان کے پاس ہی جاؤں گا, اس لیے کہ 2 تجربے تو ہو چکے ہیں. انہوں نے پھر دے دیے. اب جب ایسا 8-10 مرتبہ ہوگا, کبھی کبھی 1000 مانگا تو بھی انہوں نے دے دیا, 10000 مانگا تو بھی مجھے زیادہ پوچھ پاچھ نہیں کہ میرے اوپر ان کو بھروسہ ہے, مجھے دے دیے. 5 مانگے تو بھی دے دیے, 2 مانگے تو بھی دے دیے. تب 11ویں مرتبہ جب کوئی بوجھ آ جائے گا تو بالکل دل کو سکون ہوگا, اطمینان ہوگا کہ بھائی ہے نا ہمارے دوست, ان کے پاس جائیں گے بےچارے, وہ تو دے ہی دیتے ہیں. پہلی مرتبہ گئے تھے تو کیا تھا کہ پتا نہیں دیں گے یا نہیں, پتا نہیں کیا سوچیں گے, اور اگر وہ نہیں دیں گے تو کس کے پاس جاؤں گی, ابراہیم بھائی کے پاس, احمد بھائی کے پاس, بہت سوچ سوچ کر. مگر اب ایک ہی چیز ذہن میں ہے کہ نہیں, یہ تو ایک مخلوق جب بار بار ہمیں تعاون کرے اور اس سے جب ہمیں مانگنے کی عادت پڑ جائے اور لینے کا یقین ہو جائے, تو اللہ جل جلالہ وامن والہ سے اگر مانگنے کی عادت پڑ جائے اور وہاں سے لینے کا یقین ہو جائے تو پھر کبھی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. اور وہاں سے قرض ورض نہیں ملے گا, وہاں سے تو مل ہی جائے گا, اللہ جل جلالہ وامن والہ ضرور عطا فرمائیں گے. تو یہ جو ہے اللہ تعالی شانہ سے مانگنے کی, اور یہ حلال حرام کا مسئلہ بہت عام ہے. ایک تو انکم کو دیکھو گے, انکم حلال حرام کا ہے یا نہیں, میراث وراث کے بارے میں بھی سوچو میرے بھائیوں, کہ ابا سے جو وہاں انڈیا میں پاکستان میں جو کھیت ملی ہے وہ صحیح طرح سے بھی ملی ہے یا نہیں, اس کے بارے میں سوچو. مکانات کے بارے میں سوچو, میراث وغیرہ اس کے بارے میں سوچو, کسی سے قرض لیا تھا ادا نہیں کیا تھا, پچھلا بھی بہت کچھ سوچو کہ ہم نے یہ جو یہ امپیریل بلڈنگ بنائی ہے تو کس کی بنیاد پر بنائی ہے, کسی اور کے پیسے کی بنیاد پر تو نہیں ہے, ہماری فیکٹری کسی اور کے پیسے کی بنیاد پر تو نہیں چل رہی ہے, اور مفتیوں سے ملاقات کر کے ان سب معاملات کو سالو کرو. فوری طور پر نہیں دے سکیں گے مگر پلان تو بناؤ گے, اس کو 5000 دینا ہے, اس کو 10000 دینا ہے. میرے ایک دوست تھے وہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے پوچھ پوچھ کر حتیٰ کہ غیر مسلم لوگوں کو بھی, ان کو بھی پہنچائی ان کی رقم اور اپنا معاملہ صاف کیا. تو جب انہوں نے یہ شروع کیا تھا تو اس وقت تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ بہت مشکل ہوگا, کہاں تلاش کریں گے, کس کو تلاش کریں گے, مگر ان کو کسی بھی رقم میں, اور 5-5, 10-10 ہزار پاؤنڈ کی, 2-2, 3-3 ہزار پاؤنڈ کی بڑی بڑی رقموں میں بھی شبہ ہوا تو انہوں نے تلاش کر کے ان کو پہنچایا, جن کے ساتھ 20-25-30 سال پہلے معاملات تھے ان لوگوں کو بھی پہنچایا, غیر مسلموں کو پہنچایا جو یہ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھائی آپ کیوں دے رہے ہو, تو معاملہ ختم ہو گیا تھا. ہمارے ٹریڈ میں تو ایسا چلتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ ہمارے ٹریڈ کا کلچر الگ ہے, ہماری شریعت کا کلچر الگ ہے. اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ ہماری شریعت میں بھی یہ جائز ہوگا, مگر اب پتا چلا کہ یہ جائز نہیں ہے, لہٰذا یہ آپ لے لیجیے. یعنی جبر کر کے دینا پڑا, مگر انہوں نے یہ کیا, کیوں؟ اس سے کہ آخرت کی فکر تھی انہیں. تو یہ کام سارے کرنے ہیں, اور اب سے جو ہے کوشش یہ کرنی ہے, پوری کوشش کا مطلب یہ کہ کامیاب کوشش, کہ حرام کی ایک پینی بھی نہ آئے. اور اس کے علاوہ باقی جو پیٹ میں جو غذا جاتی ہے, پیٹ میں جو فوڈ جاتا ہے, اس کے بارے میں بہت اہتمام کرے. ریسٹورنٹ سے کھاتے ہیں, ٹیک اوے سے کھاتے ہیں, میٹ جہاں سے خریدتے ہیں, بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, غلط چیز جو ہے وہ کہیں پیٹ میں آ نہ جائے. اللہ تعالی شان ہو بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. دیکھو بھائی, یہ ڈاکٹر جو ہے, ڈاکٹر وہ اگر کسی کو دوا کی جگہ پر زہر دے دے اور غلطی سے دے دے, یا ڈاکٹر غلط دوا دے دے, تو کتنا ہی سنسیئر وہ ہو اور کتنی ہی سنسیئرٹی کے ساتھ وہ غلط دوا دے رہا ہے, مگر وہ دوا تو جب پیٹ میں جائے گا تو اپنا اثر دکھائے گا کہ نہیں. ہاں, یا یہ کہ بھائی ڈاکٹر چونکہ سنسیئر تھا اس لیے وہ پیشنٹ زہر کھا کر کے مرے گا نہیں. ڈاکٹر کتنا ہی سنسیئر ہو اور کتنا ہی صحیح سمجھ کر کے انجیکشن دے رہا ہے, مگر اگر وہ غلط انجیکشن ہے, اس میں زہر ہے اور وہ قاتل ہے, اوور ڈوز ہے, وہ تو اس کو اثر کرے گا اور نقصان پہنچائے گا. تو اسی طرح ہم جو ہے کسی چیز کو حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ, مگر وہ حلال نہیں ہے اور ہم نے اس کی تفتیش تحقیق جتنی کرنی چاہیے تھی نہیں کی, تو حرام جب پیٹ میں جائے گا تو ہماری سنسیئرٹی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا, وہ اندر جا کر کے اپنا اثر دکھائے گا. اس لیے کہ حرام کا جو اثر ہے وہ تو ہوگا, اندر جا کر کے وہ دکھائے گا. اسی لیے حجاج ابن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک علاقے میں داخل ہوا وہ فاتح بن کر, تو پتہ چلا کہ یہاں کچھ مستجاب الدعوات لوگ رہتے ہیں, مستجاب الدعوات. تو کہا کہ میں اگر ظلم کروں گا اور ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کرنے کے لیے, تو میری دعا بنے گی. تو کہا بھائی یہ کون کون ہے مستجاب الدعوت، ان کی لسٹ بناؤ. تو لسٹ بنائی اور لسٹ بنا کر کے کہا کہ ان کو دعوت دو میری طرف سے. تو کھانے پر دعوت دی ان کو اور حرام کھانا کھلایا. مستجاب الدعوات لوگوں کو حرام کا کھانا کھلایا. اور جیسے ہی انہوں نے حرام کھا لیا، اب تحقیق تفتیش نہیں کی، حالانکہ ایسا ظالم جابر بادشاہ تھا، گورنر تھا، تو پوچھنا چاہیے تھا، تحقیق کرنا چاہیے تھا، ذرا اچھی طرح سے دیکھ لیتے، مگر نہیں، وہ کھا لیا انہوں نے تحقیق کیے بغیر. تو کھا لیا. تو حجاج ابن یوسف نے جب وہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو کہا کہ جاؤ میں میرے خلاف جتنی دعا کرنی ہو کرو، اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں حرام ڈال چکا ہوں، اب تمہاری دعا اللہ کے یہاں نہیں جا سکتی. دیکھو وہ اثر تو اپنا دکھائے گا. اس لیے پوری کوشش کرو حرام سے بچنے کی، بہت کوشش کرو. یہ زبان جو ہے اتنی لمبی نہیں رکھنے کی، کھانے پینے کے معاملے میں بہت احتیاط ہو کہ حلال 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 کا ہو. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ میں 1983 یا 84 میں اپنے والدین کے ساتھ حج کے لیے گیا تھا. میں دارالعلوم بری میں پڑھتا تھا اور ہمارے گھر میں مشورہ ہوا کہ والدین جا رہے ہیں حج کے لیے، تو ساتھ میں کس کو جانا چاہیے تھا، ساتھ میں کس کو جانا چاہیے. تو گھر میں ہمارے احمد علی بھائی بھی تھے، ہمارے سعید بھائی بھی تھے، یہ دونوں گھر میں تھے اور جا سکتے تھے ساتھ میں، اور میں اور مولانا اسماعیل اور شوکت ہم تینوں دارالعلوم بری میں پڑھتے تھے، مگر مشورے میں میرا طے ہوا کہ بھائی تو جائے گا. تو میری جب وہاں حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی، استاد حضرت بھی تشریف لائی تھی، میری پہلی ملاقات، تو میں اور حضرت شیخ یونس صاحب اور مفتی شبیر صاحب حرم شریف سے نکل کر ہم یوں چل رہے تھے تو شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم نے مجھ سے کہا کہ سلیم تجھے معلوم بھی ہے کہ تجھے حج کی سعادت کیوں نصیب ہوئی ہے؟ تو میں نے خاموش رہا، میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ جواب میں کیا کہوں. تو کہا کہ تیرے علم کی وجہ سے، یعنی مجھے یہ بتانا چاہتے تھے کہ علم کتنی برکت والی چیز ہے. کہا کہ تیرے علم کی وجہ سے. اور پھر مجھ سے کہا کہ تیرے بڑے بھائی بھی کچھ ہیں؟ میں نے کہا جی ہے حضرت. تو کہا وہ کیوں نہیں آئے؟ اور پھر کہا کہ وہ تو کماتے بھی ہوں گے، اور بہت ممکن ہے کہ تمہارے ابا کا تعاون انہوں نے کیا بھی ہوگا اس حج میں بھی، تو وہ کیوں نہیں آئے؟ تو کہا کہ یہ گھر میں یہ مشورہ ہوا ہوگا کہ سلیم کو لے جاؤ، اس لیے کہ وہ آدھا مولوی ہو چکا ہے، تو مسئلے مسائل میں حج میں تعاون ملے گا. تو کہا دیکھو یہ تو حج کی، یہ علم کی برکت سے آیا ہوا ہے، تو مجھے یہ سعادت مل گئی. تو اس وقت جو ہے ہمیں وہ غیر حاضری کرنے وغیرہ کے معاملے میں بہت یہ تھا، تو میں نے منع کیا گھر میں کہ نہیں، میں تو میرا تو بہت اہم سال ہے یہ چوتھا سال، اس لیے میں تو حج کے لیے، آپ تو 6 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں، 6 ہفتے کا قیام کیا تھا ہمارے والدین نے، تو میں نے کہا میں تو نہیں، کسی اور کو لے جاؤ. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم پر فون کیا کہ بھائی میرا یہ ارادہ ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ انکار کر رہا ہے. تو حضرت نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر کے کہا کہ بھائی ماں باپ کے ساتھ حج کی سعادت کا کس کو موقع مل رہا ہے، تم چلے جاؤ، ان کی خدمت کی برکت سے اللہ علوم کے دروازے تمہارے لیے کھولیں گے. تو میں وہاں چلا گیا حج میں. تو 6 ہفتے ہم وہاں رہے. تو اس وقت جو ہے وہاں حرمین شریفین میں 1983-84 میں یہ گوشت وغیرہ کے معاملے میں بہت شکوک و شبہات تھے، اس لیے کہ باہر سے میٹ آتا تھا، اور باہر سے میٹ آتا تھا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا باہر سے حرام میٹ آتا ہے؟ نہیں، حرام میٹ نہیں، حکومت تو بیچاری جا کر چیک کر لیتی ہے ایک مرتبہ کہ یہاں پر بالکل صحیح ہے، حکومت کی طرف سے جو آدمی بھیجے جاتے ہیں، مگر وہ ایسے علاقوں سے آتا تھا اور ابھی بھی شاید آتا ہوگا کہ جہاں پر پھر حکومت ہٹ جاوے وہاں سے، اور اچانک لوگوں نے جا کر کے چیک کیا تو پتا چلا گیا تو گڑبڑ ہے یہاں. تو برازیل وغیرہ سے وہ آتا تھا، تو مرغی وغیرہ سب، اور پھر یہ با فقیح وغیرہ کے جو فارمز وغیرہ جو شروع ہوئے وہ بعد میں. تو آج کل تو اگر آپ تحقیق کریں اور یہ کہیں کہ یہاں کا لوکل میٹ چاہیے ہمیں، تو لوکل میٹ بھی بہت ملتا ہے، اور ریسٹورنٹ میں آپ جا کر کے پوچھتے ہیں ٹیک اوے میں کہ لوکل ہے یا فورن، تو فورن بتا دیتے ہیں کہ یہ فورن ہے یا یہ لوکل ہے. تو اس وقت جو ہے وہ فورن میٹ ملتا تھا. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم 6 ہفتے وہاں رہے، تو سوائے اس وقت تک کہ جب ہمیں کسی کے یہاں ایک آدھ دعوت مل گئی. ابا یہ کہتے تھے کہ بھئی ویجیٹیبل اور دال لاؤ وہاں اس میں سے. اور وہ اس وقت جو ہے یہ ہماری بہت ساری اب تو پاکستانی ہوٹل ماشاءاللہ کھل گئی ہیں مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں, اس وقت وہ قریب میں کہیں تھی بھی نہیں. تو عربیوں کی یمنی وغیرہ کی دکانوں سے وہ ان کا عربی ویجیٹیبل لے کر کے کھاتے رہے, مگر ابا نے ہمیں وہاں گوشت نہیں کھانے دیا. یہ احتیاط, ابا نے گوشت نہیں کھانے دیا کہ نہیں. اور عجیب بات انہوں نے فرمائی کہ ہم غیر مسلم ملک میں رہ کر حلال حرام کے بارے میں اتنا زیادہ احتیاط کرتے ہیں, اور اللہ کے گھر میں آ کر کے ہم احتیاط نہ کریں. بہت سے لوگ وہاں جا کر کے صبر نہیں کر سکتے اور پچاسوں ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں. تو کہتے تھے کہ ہم گھر میں اتنا زیادہ احتیاط کرتے ہیں وہاں انگلینڈ میں رہ کر, اور یہاں حرمین شریفین میں آ کر کے احتیاط نہ کریں, حج کے لیے آئے ہوئے ہیں تو بالکل نہیں. تو حضرت ڈاکٹر اسماعیل صاحب دامت برکاتہ ان کے یہاں مدینہ منورہ میں ہماری دعوت ہوئی. تو اس طرح اگر کسی جگہ دعوت ہو گئی تو ٹھیک, ورنہ بہت احتیاط. تو یہ ایک فکر ہونی چاہیے اپنی, جب فکر ہوتی ہے حلال کی کمائی پیٹ میں جاتی ہے تب جا کر کے اللہ تعالی شان ہو روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں اور دین پر چلنے کا شوق عطا فرماتے ہیں, عبادت کا شوق عطا فرماتے ہیں, ذکر کا شوق عطا فرماتے ہیں, تلاوت کا شوق عطا فرماتے ہیں. اس کی جگہ پر اگر حرام گھر میں ہے, حرام بدن پر ہے, حرام پیٹ میں ہے, تو یہ سب شوق جو ہے نیک کاموں کے یہ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی شانہ ہوئے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك والشكر لك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عن من سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله رب